الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس والے مجلس کے اندر ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں معارف القرآن سے، جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی تفسیر ہے. اس میں آیات نمبر 108 سے لے کے 113 تک کا جو مجمع ہے، مجموعہ ہے، گروپ ہے، تو اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس کے یا پچھلی مجلس میں جمعے کے دن جو ہوئی تھی. ہم نے چند آیات کے بارے میں بات کری تھی اور پھر ہمارے ایک بزرگ عالم دین وہ تشریف لے آئے تھے، تو انہوں نے باقی وقت میں بیان کیا تھا. تو ان آیات کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، بلکہ ترجمہ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے، اور آج جو ہے پھر ہم ان کی خلاصہ تفسیر شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات کی جو خلاصہ تفسیر کی ہے تو اس کے اندر ترجمہ بھی شامل ہو ہی جاتا ہے، اور پھر درمیان میں مختصر تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، اور اس کے اوپر پھر ہم کچھ اپنے تشریحی باتیں بھی کرتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ. تو اللہ رب العزت ان آیات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ نہ کیا کرو تم لوگ ایسا والا کام، ولا تسبوا الذین، یعنی جیسے پیچھے بھی مستقل یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیخ ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرماتے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے نہ کرو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو. اسی کو جو ہے وہ تربیت کرنا بھی کہا جاتا ہے، اچھے کام کی ترغیب دینا، اچھے کام کا حکم دینا، اور کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اچھی نہیں ہے تو اس کو پہلے سے ہی روکنے کی تعلیم دے دینا کہ بھائی ایسا کام نہ کرنا، اور اگر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو پھر اس کو بتا دینا کہ نہیں، یہ والا کام ٹھیک نہیں تھا، اس کو آپ نہ کیجئے. تو اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی بھی تربیت فرماتے تھے. تو صحابہ کرام کے اوپر تو قرآن مجید براہ راست نازل نہیں ہوتا تھا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہی نازل ہوتا تھا، لیکن کبھی اسی قرآن مجید کے اندر یعنی اسی کلام اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب بھی فرما لیا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کی ایک شان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو مخاطب فرماتے تھے. فرمایا ولا تسبوا الذین، اور تم لوگ برا بھلا نہ کہا کرو ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تم دشنام مت دو ان معبودان باطلا کو. دشنام ہندی کا لفظ کہ تم برا بھلا نہ کہو ان کو جو معبودان باطلا ہیں، ان کے جھوٹے معبود جو ہیں، جو کہ اصل میں تو معبود نہیں ہے، جن کی اصل میں تو عبادت کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی، لیکن یہ لوگ ان کو معبود سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ تم دشنام مت دو ان معبودان باطلا کو کہ جن کی یہ مشرک لوگ خدا کی توحید کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں. تو پکارنے کے لیے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ عبادت کرنا. حالانکہ دعا یدعو کا ترجمہ کیا جائے تو وہ پکارنا ہوتا ہے، بلانا ہوتا ہے یا پکارنا ہوتا ہے، اپنی مدد کے لیے پکارنا. تو اس کو بھی عبادت سے تشریح کیا. اسی وجہ سے کل کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ عبادت کا جو مفہوم ہے نا، یہ بہت براڈ مفہوم ہے، یہ صرف مسلح کے اوپر سر جھکانے کو نہیں کہتے کہ جس کے سامنے سر جھکا دیا تو بس اس کی عبادت شروع کر دی. تو عبادت تو اس سے زیادہ وسیع چیز ہے کہ جو کہ اطاعت کرنے کو کہتے ہیں، اور ہر مشکل میں اسی کو پکارنا، ہر وقت جس وقت ضرورت پڑ رہی ہے تو جس کو آپ دوسروں کو چھوڑ کر کے جس کو پکارتے ہیں تو اسی کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یدعون من دون اللہ، اس کا ترجمہ کیسے کیا کہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، جن کی آپ لوگ ان کو دشنام مت دیں، برا بھلا نہ کہیں، یعنی ان کے سامنے برا بھلا نہ کہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا چڑھانے کے لیے، ہم کبھی نا کوئی بات کرتے ہیں جو کہ ویسے تو وہ صحیح ہوتی ہے، اگر ہم آپس میں بات کریں تو آپس میں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کی نا، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ غلط بات ہے، ہاں اس نے یہ بات غلط کری ہے، ہاں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ایک دوسرے کی تعلیم کے لیے یہ کام کرنا ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے، یا کسی برائی کی برائی کو واضح کرنے کے لیے اس برائی کے بارے میں آپ کو آپس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ برا کام کر رہا ہے تو اس کے سامنے اس بات کو بیان کرنا، یہ اکثر یہ دوسری صورت اختیار کر جاتا ہے، یہ تعلیم و تربیت اور اخلاص اور خیرخواہی کی صورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ خاص طور پہ نا بس اس کو چڑھانے کی، ہم کراچی میں ہی کہتے تھے چڑھانا، بس اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے نیچا دکھانا، اس کو جو ہے نا وہ تکلیف پہنچانا، یہ مقصد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے، پھر وہ بھی آپس برابر میں وہ آپ کو چڑھائے گا، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ الٹا کام کرے گا، اور جو آپ حق بات کر بھی رہے ہیں تو وہ حق بات کو بھی جو ہے نا وہ پھر برے انداز میں استعمال کرے گا۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ تو صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایسے نہ کرو کہ ان کے معبودان باطلا کو تم ان کے سامنے جا کر کے جو ہے نا وہ ایسے الفاظ اور القاب سے مت پکارو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر یہ اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہیں گے، اپنے جہالت کی وجہ سے، اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یہ بے ادبی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو اس کے اوپر کافی ساری بات پچھلی مجلس کے اندر ہو چکی تھی، تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ پھر وہ لوگ براہ جہل، اپنے جہل کے راستے پہ چونکہ وہ چل رہے ہیں، جہالت کے راستے پہ، حد سے گزر کر یعنی غصے میں آ کر کے نا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یو بیسیکلی کازڈ اٹ، ہے نا، یو بیکیم دا ریزن فار اٹ۔ جینوئنلی اگر تم یہ کام کرتے ہیں نا تو پھر نقصان نہ ہوتا، پھر تمہیں برا، تمہیں غلط نہیں کہا جاتا، لیکن تم نے یہ کام جو کیا نا یہ کچھ گڑبڑ ہے اس کے اندر، اس وجہ سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ ہم بچوں کو بھی اپنے دیکھتے ہیں نا، تو بچے بھی کبھی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نا ان کو چمکارنا نہیں چاہیے، اس وقت ان کو چمکارنا نہیں چاہیے، اس وقت ان کو پیار نہیں کرنا چاہیے۔ پیار کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت ان کو پیار کریں۔ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر سمجھائیں، منع کریں، بتا دیں کہ یہ بات بیٹا ٹھیک نہیں ہے، یا آپ نے غلط کام کیا ہے، اس کو جو ہے وہ آئندہ مت کیجیے گا۔ تو یہ درمیان کا راستہ ہوتا ہے، نہ تو ان کو میرا پپو، میرا چنو، اور اس کو اٹھا کر کے گود میں لے لیا، اس کو یہ کر رہے ہیں، بھائی اس کی اصلاح کب ہوگی، کیسے ہوگی اس کی اصلاح؟ وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ میں نے اچھا کام کیا۔ بچہ تو اس طریقے سے سیکھتا ہے، اس کی لرننگ ایسے ہی ہوتی ہے کہ میرے کس عمل کے اوپر کس قسم کا ریسپانس مل رہا ہے۔ اگر اس کو ایک بہت اچھا سا ریسپانس ملے گا اس کے غلط عمل کے اوپر، تو یہ اس کے برین کے اندر جو ہے نا یہ ایک وائرنگ ہو جائے گی کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ کرنے کی چیز ہے۔ اس کو پازیٹو انفورسمنٹ آپ کہیں، انکریجمنٹ کہیں، یا کچھ بھی کہیں، اس کو تو نہیں پتا نا یہ صحیح چیز ہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے اس کو رجسٹر کروا دیا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا بیٹا، حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن آپ کے عمل سے اس نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس بات کو دہرائے گا، وہ اس کو کسی اور کے سامنے بھی جا کر کے کرے گا، کسی اور موقع پر بھی یہ والا کام کرے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ غصے میں آ کر کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیا. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ کہ جو صحیح چیز ہے اس کے اوپر انکریج کیا جائے اور جو غلط چیز ہے اس کے اوپر اصلاح کر دی جائے اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کنٹرول کے ساتھ اصلاح کی جائے. ایسا نہ کیا جائے, نہ اس ایکسٹریم پہ جایا جائے نہ اس ایکسٹریم پہ جایا جائے. اعتدال کا راستہ, یہاں پر بھی اعتدال کا راستہ, صرف اور چیزوں میں اعتدال نہیں, یہاں پر بچے کی تربیت کے اندر بھی اعتدال کا راستہ. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے اپنے اوپر بھی محنت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی کیسے کنٹرول کریں, جب غصہ آ رہا ہے تو ماریں کیسے نہیں, اور جب غلط کام کر رہا ہے تو پھر اس کی اصلاح کیسے کی جائے. تو یہ چیزیں ماں باپ کو بھی سیکھنی ہوتی ہیں, بغیر سیکھنی آتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو فرمایا کہ غصے میں آ کر کے نا پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے, اور اس کا تعجب نہ کیا جائے کہ ایسی گستاخی کرنے والوں کو ساتھ کے ساتھ سزا کیوں نہیں مل جاتی. یعنی اتنا انہوں نے برا کام کیا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو ان کو تو فوراً ہی آسمان سے بجلی آنی چاہیے تھی, زمین پھٹ جانی چاہیے تھی, اور وہ سارے کے سارے اندر چلے جانے چاہیے تھے کہ بھائی وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کام کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اسی وقت سزا دے دی جائے. تو فرمایا کہ کذالک زینا لکل امت عملہم, ہم اسی طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو, ہر گروپ آف پیپل کے لیے, چاہے وہ 1% بیسڈ گروپ ہو, ایک بندے کے بھی تو امت ہوتی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام جو تھے اکیلی امت تھے, اور سعید بن زید کے جو والد زید تھے وہ بھی اکیلے ہی امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن اور جنت میں داخل کیے جائیں گے, کیونکہ وہ توحید پر تھے. اگرچہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مبعوث ہی نہیں ہوئے تھے لیکن وہ پھر بھی توحید پر تھے. تو ایسا 1% نیشن بھی ہو سکتی ہے اور گروپ آف پیپل کی بھی نیشن ہو سکتی ہے. تو انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہر بندے کا اس کا عمل جو ہے نا اس کے سامنے مزین کر دیتے ہیں. کرتے کیسے ہیں؟ خود نہیں کرتے, کرواتے ہیں, کرواتے ہیں. تو کرواتے کیسے ہیں؟ کہ اچھے کام کو مزین کر کے پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو استعمال کرتے ہیں, یا فرشتہ صفت انسانوں کو استعمال کرتے ہیں جو کہ آئینے کی مانند ہوتے ہیں, کلیئر, شفاف, جنہوں نے اپنی اصلاح کی بھی ہوتی ہے وہ آئینے کی مانند ہو جاتے ہیں. اور وہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ وہ اچھے اعمال کو اپنے مومن بھائی کو اچھا کر بنا کے, ہاں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کیپ اٹ اپ, کیپ ڈوئنگ دس. المؤمن مرآت المؤمن, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کو پھر آپ پازیٹیولی ری انفورس کرتے ہیں. تو اچھے اعمال کو بھی مزین بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے ساتھ کرواتے کے ذریعے سے کرواتے ہیں. اور برے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے, کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالیٰ پھر نیک بندوں سے نہیں کرواتے, یہ اللہ تعالیٰ پھر برے بندوں سے کرواتے ہیں. وہ برے بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ شیاطین ہوتے ہیں, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو, لیکن وہ دونوں کے دونوں شیاطین ہوتے ہیں کہ جو کہ خود بھی ریبیلیسنس کے اوپر اترے ہوئے ہوتے ہیں, بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہوتے ہیں, اور دوسروں کو بھی بغاوت کے اوپر اکساتے ہیں. وہ کیسے اکساتے ہیں؟ وہ ایسے ہی اکساتے ہیں کہ ان کے برے اعمال کو کی تعریفیں کرتے ہیں ان کے سامنے, کتنا زبردست کام کیا تم نے, کیپ اٹ اپ, اور کرو یہ والا کام, یہ تو بہت اچھا کام ہے, بہت زبردست کام ہے. تو یہ شیاطین ہوتے ہیں. یہ شیاطین جو ہے نا, یہ برے اعمال کو مزین بنا کر کے پیش کرتے ہیں, خود سے نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان سے کرواتے ہیں. خود سے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے, اللہ تعالیٰ ان سے کرواتے ہیں. تو وہی فرمایا کذالک زینا لکل امت عملہم. اچھا, اس کے اندر انٹرسٹنگ بات بہت زیادہ یہ ہے کہ ان آیات کا جو ترجمہ ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا گیا معرف القرآن کے اندر. انہوں نے ترجمے میں کیا کہا کہ یہ جو برے اعمال ہی کا ذکر کیا, نیک اعمال کا ذکر نہیں کیا, کہ ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو, پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے, تب وہ جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے. تو ایک طرح سے نیگیٹو کونوٹیشن اس کے اندر, یہ برے اعمال کو مزین کرتے ہیں. لیکن انہی کے شاگرد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جب ان کی تفسیر کری تو انہوں نے اس کو کیسے لکھا, فرمایا کہ کیونکہ ہم نے دنیا میں تو اسی طرح جیسا ہو رہا ہے ہر طریقے والوں کو ان کا عمل بھلا ہو یا برا ہو, بھلا ہو یا برا ہو. انہوں نے دونوں سائڈ کو انکلوڈ کر دیا. بھائی ہر مفسر مجتہد کے درجے پر تفسیر کے اندر تو انہوں نے تفسیر کری, وہ اس نتیجے پہنچے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مراد دونوں طرح کے ہیں, چاہے اچھے اعمال ہوں ان کو بھی مزین کر کے پیش کرتے ہیں, برے اعمال ہوں ان کو بھی مزین کر کے پیش کرتے ہیں. انہی کے استاد نے اس کو دونوں کا ذکر نہیں کیا کہ دونوں کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں. تو ہر طالب علم کی بھی اپنی ایک نظر ہوتی ہے, ہر استاد کی بھی اپنی ایک نظر ہوتی ہے, ہر مجتہد کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک کام ہوتا ہے, اس کام کی وجہ سے اس کے سامنے کچھ چیزیں کھلتی ہیں, تو اس کو وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے اس کے استاد کو بھی نظر نہ آ رہی ہو, کیونکہ ان کے استاد صاحب جو ہیں وہ ایک خاص ایریے کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن وہ کسی دوسرے ایریے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا جو کام تھا وہ کافی زیادہ ہٹ کر کے کام تھا, ایک بہت ہی یونیک قسم کا ان کا کام تھا. وہ عورتوں مردوں دونوں کے اندر کام کیا کرتے تھے, وہ گھرانوں کے لیول کے اوپر کام کیا کرتے تھے, خاندانوں کے لیول کے اوپر کام کیا کرتے تھے. حکیم الامت ان کو کہا گیا. تو ان کے سامنے جو تفسیرات کھلتی تھیں وہ کسی اور شخص کے اوپر جو کہ سیاست, دینی سیاست کے لیول کے اوپر کام کر رہا ہے, اس کے اوپر شاید ایسی تفصیلات نہ کھلیں. ہم تو چاہتے ہیں نا جس کو ہم اچھا سمجھیں بس اس کو عالم الغیب بنا دیں فوراً سے, عالم الغیب سے نیچے پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا اپنے بزرگوں کے لیے. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اہل سنہ والجماعت کا تو عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں عالم الغیب کا, ہم تو اپنے پیر صاحب کو ہی عالم الغیب بنا کر کے بغیر کم پہ بات ہی نہیں کرتے. ایسا ہرگز نہیں ہے, اور ہماری محبت کا دار و مدار اس پہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم اپنے پیر صاحب سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں, ہم اپنے اکابرین سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں, اور اگر وہ عالم الغیب نہیں ہے تو پھر ہم محبت ہی نہیں کریں گے, ہم ان کی قدر ہی نہیں کریں گے, ہم ان کی عزت ہی نہیں کریں گے, ہم ان کو مقام و مرتبہ ہی نہیں دیں گے. یا تو عالم الغیب یا نتھنگ ہے نا, یا عالم الغیب یا نتھنگ. یہ ہمارا پرابلم ہے, یہ دین اسلام کا پرابلم نہیں ہے, یہ ہمارے اکابرین کا پرابلم نہیں ہے, یہ ہمارا پرابلم ہے. یہاں پہ سیریس قسم کے ایشوز ہیں ہمارے, تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ فرمایا, بند ہو گیا یہ نہیں چل رہا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ ان کا عمل بھلا ہو یا برا ہو مرغوب بنا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مرغوب بنا دیتے ہیں, یعنی ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا طریقہ پسند ہے, پسند آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اکٹھے کر دیتے ہیں. یہ شیاطین بھی اسباب ہیں اور نیک لوگ بھی اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اسباب کے ذریعے سے اچھے کام بھی کرواتے ہیں, اسباب کے ذریعے سے برے کام بھی کرواتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کے اسباب کو جمع کروا دیتے ہیں جب وہ کام کرنا ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ عالم, یعنی یہ جو دنیا ہے, اصل میں ابتلاء و امتحان کا عالم ہے. یہ تو دار امتحان ہے, اللہ تعالیٰ اسباب اختیار کر کے ہمیں امتحان میں ڈالتے ہیں کہ اب یہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر, اب یہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر. بھائی دنیا کی حقیقت یہی ہے, دنیا دار جزا نہیں ہے اور دنیا دار سزا بھی نہیں ہے. الٹیمیٹلی جزا اور الٹیمیٹلی سزا اس دنیا کے اندر نہیں ملتی. اس دنیا کے اندر تو چھوٹی چھوٹی جزائیں بھی چھوٹی چھوٹی مل رہی ہوتی ہیں, سزائیں بھی چھوٹی چھوٹی مل رہی ہوتی ہیں, لیکن اصل میں اس کی حقیقت ابتلا ہے, یعنی آزمائش, ٹیسٹ, امتحان. وہ امتحان کیسے لیتے ہیں؟ وہ ایسے ہی لیتے ہیں. تو آگے فرمایا کہ پس اس میں سزا ضروری نہیں ہے, یعنی ان کو جو ہے نا وہ ایک دم سے اس وقت جلا کے خاک نہیں کر دیا جاتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون, کہ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ البتہ اپنے وقت پر اپنے رب ہی کے پاس ان سب کو جانا ہے, سو اس وقت وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ بھی وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. تو اس وقت نا پھر دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, سب کا سب اس وقت سامنے ہوگا جب اللہ کے پاس پہنچیں گے, اور وہاں پہ پہنچنے کے ساتھ ہی جو ہے نا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, دونوں مسئلے اس وقت ہو جائیں گے. بہرحال تو اور مجرمین کو سزا دے گا اللہ تعالیٰ, اور ان منکر لوگوں نے, اب اگلی آیت کی بات آ رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے, اللہ تعالیٰ جترا بھی دیں گے, اور جس کو سزا دینی ہوگی اس کو سزا دے دیں گے, جس کو جزا دینی ہوگی اس کو جزا دے دیں گے. یہ سمپلسٹ ایکسپلینیشن ہے اس دنیا کی, اور یہی ہے, باقی ساری اس کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں. آگے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا, کہ اور ان منکر لوگوں نے, یعنی یہ جو انکار کرنے والے ہیں نبی کا کہ بھئی نہیں آپ کوئی نہیں نبی ہیں, آپ کے اوپر کوئی نازل نہیں ہوتی, تو یہ لوگ جو ہیں نا, ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے, یعنی ہمارے پاس, یعنی ان کے پاس وہ کہتے تھے ہمارے پاس اگر, یعنی ان کے فرمائشی نشانوں میں سے, فرمائشی نشانیوں میں سے, ہم اپنی آج کل کی اردو میں نشانیاں کہتے ہیں, ان کی فرمائشی نشانیوں میں سے کوئی نشان ظہور میں آ جائے تو وہ ضرور ہی اس نشان پر ایمان لے آئیں گے, یعنی نشان ظاہر کرنے والے کی نبوت کو مان لیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طریقے سے قسمیں کھا کھا کر کے نا مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اگر تم ہماری اس خواہش کو پورا کر دو, یعنی ہماری مرضی کی کوئی نشانی ظاہر کر دو, کوئی جو ہے وہ معجزہ دکھا دو, تو ہم ضرور بالضرور تمہارے نبی کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں گے, کیونکہ انہی کے واسطے سے وہ نشانی تم لے کر کے آؤ گے نا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مانگنے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, یہ انسان کی تباہی ہوتی ہے. اس طرح سے ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر ہم نے پہلے کئی دفعہ بات کری ہے, پچھلی ہی مجلس کے اندر بھی بات کری تھی, اور غالباً اس سے پچھلی مجلس کے اندر بھی بات کری. تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں, پیچھے والوں کو جگہ چاہیے, کہ ہمیں تو وعدے کے اوپر اعتماد کرنا, جب ہم وعدے پر اعتماد کر کے گناہوں کو چھوڑتے ہیں, نیکیوں کو سیکھتے ہیں اور نیکی کے اوپر عمل کرتے ہیں, تب اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن ہم بھی انہی کافروں کی طریقے سے, جو ان کا طریقہ تھا کہ پہلے ہمیں نشانیاں دکھاؤ پھر ہم بات مانیں گے, اور قسمیں بھی کھا لیتے تھے اس کے اوپر, تو ہم بھی اکثر یہی والی حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا, تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سیکھیں اور ان کے اوپر عمل کریں, اپنے گناہوں کو چھوڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے. بھئی اللہ تعالیٰ کی مدد تو مشروط ہے نا ان کے ساتھ. تم اللہ کی مانو گے, اللہ کی طرف قدم اٹھاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. لیکن جن کا نفس بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہ پکے ہوتے ہیں نا اپنی ضد کے اندر, تو وہ کہتے ہیں نہیں, پہلے مصیبت کو ٹالو پھر ہم بات مانیں گے. جیسے عام طور پہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بس ذرا کسی کو بلایا کہ بھائی آپ نماز پڑھنے آ جائے کریں, انہوں نے کہا بس میری یہ کاروباری مشکلات دور ہو جائیں پھر اس کے بعد میں نماز پڑھنے آیا کروں گا. تو ہم اپنی ترتیب سنانا چاہتے ہیں, حالانکہ اللہ کی ترتیب کیا ہے اور یہ ہمیں کیسے پتا, ہمارے اوپر تو وہی نہیں آئی نا کہ اللہ کی ترتیب یہ ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں یہ ترتیب بتائی ہے نا, اپنے کلام میں یہ ترتیب بتائی ہے نا, ہم تو خالی اس کو کاپی کر رہے ہیں آگے, نقل کر رہے ہیں, اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ترتیب رکھی ہے کہ تم پہلے میرے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرو, میرے راستے پہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ ایفرٹ کرو, پھر میں تمہارے لیے راستوں کو آسان کروں گا. یہ جو ایک آیت ہمارے مشائخ, جب کوئی آیت نہیں فٹ ہو رہی ہوتی بیان کے اندر, تو یہ والی آیت پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہی اصل ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, کہ بھئی جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے نا, یعنی بات کو سننے کے لیے جو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار اٹھا کر کے کافروں کے سر پہ مارنا شروع کر دیں, اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. جی نہیں, لڑائی کرنا, کافروں سے لڑائی کرنا, میدان جنگ میں نکل جانا, اس کو تو ویسے بھی قتال کہتے ہیں, اس کو ویسے بھی قتال کہتے ہیں. تو جہاد کا لفظ جو ہے نا, وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے, اپنے نفس کے خلاف جہاد. اب وہ فائٹنگ والے جو لوگ ہیں, فائٹنگ, ان کو فائٹنگ بہت اچھی لگتی ہے نا, ایکشن اینڈ کیا کہتے تھے, ایکشن تھریلر, جو باتوں والی فلم ہوتی تھی نا, ان کو کہتے ہیں یہ تو بیکار فلم ہے, اس میں باتیں بہت ہیں. اور جو ایکشن تھریلر ہوتی تھی, فائٹنگ ہو رہی ہے, گولیاں چل رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ان کو بڑی, ان کو فائٹنگ بہت پسند ہے نا, تو وہ فائٹنگ والے کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو نفس کے جہاد کی جو بات کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے,
इसका मतलब यह है कि ये एक्शन नहीं करना चाहते, इसका मतलब तो यह है कि ये दीन की मदद नहीं करना चाहते, बस ये मुराकबों की बातें करते रहते हैं, बस ये जो है ना वो चिल्ले लगाने की बातें करते रहते हैं। और जो असल मुजाहिदा है, असल जिहाद जो है, मुजाहिदा नहीं बोलते, जिहाद जो है ना, वो तो ये करते नहीं है। असल में उनकी अकल की कमी होती है, इल्म की कमी होती है, उनको हकीकत नहीं पता होती बिल्कुल भी। वो समझ रहे होते हैं कि अपनी मर्जी से मारना पीटना शुरू कर देना ये जो है ना वो जिहाद है। हालांकि किसी दूसरे के हुक्म के ऊपर मारना पीटना शुरू करना और किसी के दूसरे के हुक्म के ऊपर, किसी दूसरे से मुराद जिसको ऊपर से सनद मिली हुई है, उसके हुक्म के ऊपर मारना पीटना ना करना, ये जिहाद है। तो असल जिहाद क्या है? ये है हुक्म को मानना, ये सबसे मुश्किल काम है। और जो ये मुश्किल काम कर लेता है ना, उसके बाद तो काम आसान हो जाता है, उसके बाद तो अल्लाह की मदद आ जाती है। वन वे और फॉर्म, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर अल्लाह की मदद आ जाती है। इसके लिए एक बहुत ही सादा सी मिसाल कि हम आमतौर पर समझते हैं कि जी रमजानुल मुबारक के रोजे रखना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। सर्दियों के मौसम में तो हम भी कहते हैं कि नहीं नहीं बड़ा आसान काम है, बड़े छोटे से रोजे होते हैं और जो है ना वो चंद घंटों में अफ्तारी हो जाती है तो बड़ा आसान काम है। लेकिन गर्मियों के मौसम में ना रमजानुल मुबारक के रोजे रखना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना सबसे आसान काम है। इसके ऊपर चंद साथियों के साथ भी बात हुई थी, ख्वातीन की क्लास में भी बात हुई थी कि एक दफा हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब मिलने के लिए आए, तो अभी वो हजरत जी के कमरे में दाखिल नहीं होते, वो बाहर ही बैठे हुए थे। और हजरत जी के जो छोटे बेटे उस जमाने में, बहुत छोटे थे वो, तो उनसे उनकी कुछ बातचीत हुई ना, तो उन्होंने छोटे बेटे साहब को बताया, शेख सैफुल्ला साहब को, कि मैं 35 साल से रोजाना रोजा रख रहा हूं, 35 साल से। तो वो काफी छोटे थे, वो भागे भागे आए कमरे के अंदर और हजरी से कहने लगे, अबू जी वो जो मिलने के लिए बाहर साहब बैठे हुए ना, वो ये कह रहे हैं कि वो 35 साल से रोजा रख रहे हैं रोजाना। अजीब। तो हजरी ने आगे से जवाब दिया, ये कौन सी मुश्किल बात है, उनसे कहो एक दिन रोजा रखें दूसरे दिन इफ्तार करें, एक दिन रोजा रखें दूसरे दिन इफ्तार करें। और इफ्तार करने का मतलब ये नहीं मगरिब के वक्त इफ्तार करें, इफ्तार करने का मतलब ये है कि दूसरे दिन खाएं पिएं और एक दिन ना खाएं पिएं, बस सहरी में खाएं और इफ्तारी में खाएं, दूसरे दिन खाएं पिएं यानी दोपहर का खाना भी खाएं और दूसरी चीजें भी पिए भी। तो जब उन साहब को ये बात बताई गई ना, तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी बॉडी को ट्यून कर लिया है कि मैं सुबह को खा लेता हूं फिर मैं शाम को खा लेता हूं, मेरी बॉडी को आदत हो गई इस चीज की। तो अब जो है ना मैं इस तरतीब पे आ गया हूं, अब मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, दिस इज व्हाट आई एम अकस्टम टू, मैं आदी हो गया हूं मेरी बॉडी इसके लिए, अब इसके लिए कोई मसला नहीं है मैं। लेकिन जब मैं एक दिन रोजा और एक दिन इफ्तार करूंगा ना, तो मुझे अपने आप मेरी बॉडी की तरतीब को रोजाना तोड़ना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं ये काम नहीं कर सकता। सौमे दाऊदी इसी को कहते हैं, एक दिन रोजा एक दिन अफ्तार, एक दिन रोजा एक दिन अफ्तार। तो अब रमजानुल मुबारक के अंदर जो हम रोजे रखते हैं, तो हम कैसे रोजे रखते हैं, एक दिन रोजा एक दिन अफ्तार? नहीं, हम 30 दिन तक लगातार रोजे रखते हैं। पहले दिन थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस बात पे गवाही देंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है इस बात के ऊपर हम सब इस पे गवाह होंगे, दूसरे दिन आसान हो जाता है और तीसरे दिन बिल्कुल ही आसान हो जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो मसला क्या हुआ फिर? रमजान मुबारक के 30 दिन अल्लाह का हुक्म है, ये मसला हुआ? नहीं, ये मसला तो नहीं है, आपकी बॉडी तो यूज्ड टू हो गई ना। तो बाकी 27-28 दिन वो तो आपने ठंड में गुजार लिए, आराम से गुजार लिए। हम तो रहे हैं ना, आप भी रहे होंगे शायद कहीं, अगर किसी को मौका मिला यूके में रहा है, कोई यूएस में रहा है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूएस में, 18-18, 19-19, 20-20 घंटे के रोजे होते हैं। लेकिन माशाल्लाह जितने दीनदार मुसलमान होते हैं सब रख रहे होते हैं और कोई मरा नहीं जा रहा होता, और वो गर्मियों में ही होते हैं, कोई नहीं मरता, किसी को जो हीट स्ट्रोक नहीं होता, सब गुजार लेते हैं इसको। तो ये आसान है। असल मुश्किल क्या थी? असल मुश्किल था अल्लाह के हुक्म को मान करके अल्लाह के हुक्म की वजह से अपनी तरतीब को चेंज कर लेना।
کھانا پینا جو کہ جائز بھی تھا, حلال بھی تھا اور صحت مند بھی تھا, اس کو چھوڑ دینا اور اپنی نزتوں کو چھوڑ دینا. کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. یہ تھا اصل مجاہدہ. جس نے یہ مجاہدہ کر لیا آگے معاملہ آسان ہے. اور اسی کے اوپر ہم سورہ مائدہ کی تفسیر جو آج کل پڑھ رہے ہیں یہی بات ہو رہی ہے اس کے اندر, کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم عمالقہ کے شہر کے اوپر حملہ کرو اور تم جیسے ہی وہاں پہ داخل ہوگے تو ویسے ہی نہ تم غالب آ جاؤ گے. جیسے ہی تم داخل ہوگے ویسے ہی تم غالب آ جاؤ گے. مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو وہ لوگ روب کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوں گے, دے ول ناٹ پٹ اپ اینی ریزسٹنس, اور تھوڑی سی ریزسٹنس اگر کری بھی نا تو آسانی سے پھر تھوڑی سی لڑائی کے ساتھ غالب آ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا, حالانکہ اللہ کے رسول ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے, it has been decided for you, کہ تمہاری وکٹری ہوگی, تم بس چلو تو صحیح, داخل تو ہو. حتیٰ کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دو مؤمنین سردار تھے, رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما, ان تک نے دوبارہ سے اس بات کو دہرایا کہ ادخلوا علیہم الباب, کہ تم لوگ جو ہے نا وہ دروازے میں بس داخل ہو جاؤ. فاذا دخلتموهم فانکم غالبون, تم جیسے داخل ہوگے تم غالب آ جاؤ گے. لیکن نہیں ماننا. میں نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے, اگر تمہیں اتنا ہی مرنے کا شوق ہے نا موسیٰ, اتنا ہی مرنے کا شوق ہے, فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قائدون, تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے, لڑو جا کر کے, مرو جا کر کے, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے. یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا بھی بالکل یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, نہیں پہلے مدد دکھاؤ, پہلے مسئلہ حل کرو پھر میں نماز پڑھوں گا, پہلے مسئلہ حل کرو پھر میں تفسیر کی کلاس اٹینڈ کروں گا, پہلے مسئلہ اٹینڈ کرو پھر میں دین کی سمجھ حاصل کرنا شروع کروں گا, پہلے مسئلہ حل کرو پھر اس کے بعد میں نیک بنوں گا, پہلے مسئلہ حل کرو پھر جو ہے میں برقع کرنا شروع کروں گی, پردہ کرنا شروع کروں گی. بھائی مسئلہ جو ہے وہ اللہ نے حل کرنا ہے, پیر صاحب نے کو تھوڑی مسئلہ حل کرنا ہے, مولوی صاحب نے کو تھوڑی مسئلہ حل کرنا ہے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے مسئلہ حل نہیں کرنا ہے. مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا. نبی کیا کر رہا ہے؟ نبی اللہ کا حکم تمہیں بتا رہا ہے, نبی اللہ کی ترتیب تمہیں بتا رہے ہیں, اللہ کا آرڈر تمہیں بتا رہے ہیں, اور تم اس کے اوپر عمل کرو گے اللہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا. لیکن نہیں ماننا بات. یا تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود اترائیں اور ان کو جو ہے وہ بات سمجھائیں پھر بھی نہیں مانیں گے, اللہ کے فرشتے اترائیں پھر بھی نہیں مانیں گے. تو یہی ایگزیکٹ مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ اگر اس تعلیمی نظام کے خلاف چلے جائیں تو ہمارے بیٹوں کی بچوں کی سوشلائزنگ کیسے ہوگی, بس سوشلائزنگ کیسے ہوگی اس نام کے اوپر, بس نہیں ہو سکتا. کیسے تعلیم ہوگی؟ مر جائیں گے. اچھا بیٹی کو اگر ہم نے کیریئر اورینٹڈ لائن کے اوپر نہیں ڈالا, شادی کیسے ہوگی اس کی؟ اس کو کون لفٹ کرائے گا اگر ڈاکٹر نہ بنی, اگر انجینئر نہ بنی, اگر جو ہے وہ پائلٹ نہ بنی, اگر فلانی نہ بنی, اس سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا, اس کو تو کوئی منہ ہی نہیں لگائے گا. اس قسم کی شرطیں لگا دیتے ہیں. تو یہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے. پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار نمونے اسی دنیا کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے بات مانی ہے ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے, بلکہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی گزر رہی ہے. اگر بات مان لیں تو ایون اپنی آنکھوں سے بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن چونکہ پہلے ہی انکار کر دیتے ہیں نا, نہیں پہلے میری شرط پوری کرو اس کے بعد میں تمہاری بات مانوں گا, تو اب ان کو جو دنیا کے اندر مشاہدے موجود ہیں وہ دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ جو کیریئر اورینٹڈ نہ ہوئی, اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہوئی, اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہوئی, اس کو سب نے رد کر دیا. ہاں جو لالچی ہوتے ہیں, جو کہ لڑکی سے اس وجہ سے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تاکہ وہ محنت کرے گی, وہ کما کے لے کر کے آئے گی اور وہ گھر چلائے گی, یہ لالچی لوگ ہوتے ہیں, یہ مکار لوگ ہوتے ہیں, یہ برے لوگ ہوتے ہیں. واقعی ایسے لوگ رد کر دیتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے کہ نہیں,
آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ کیوں کرنا چاہتے ہیں جو کہ لالچی ہو, جو کہ آپ کے بیٹے کی کیریئر, بیٹی کی کیریئر کی وجہ سے اس سے شادی کر رہے ہو, جو کہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہو بیٹی سے کہ کما کے بھی تم نے لانا ہے, پھر گھر میں لا کر کے پکانا بھی تم نے ہے, بچوں کو بھی تم ہی نے سنبھالنا ہے, اور ساتھ ساتھ تم نے کمائی بھی کرنی ہے. ایسے لوگوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو بھیجنا کیوں چاہتے ہو؟ کیوں ان کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیٹیوں کو؟ اور الحمدللہ دنیا کے اندر آج بھی اتنے فتنوں کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہتے عورتوں کے ساتھ, ایسا ظلم بیٹیوں کے اوپر نہیں کرنا چاہتے, اپنی بہوؤں کے اوپر ایسا ظلم نہیں کرنا چاہتے. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن جو انکار کر دیتا ہے نا بات کا, اس کو توفیق نہیں ملتی ان چیزوں کو دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ ان سے چھپا دیتے ہیں ان باتوں کو, اور یہی ہوتا ہے وَزَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, ان کی بری باتیں, ان کے ظلم والی باتیں ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دی جاتی ہیں, اور وہ اسی میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں یہی تو راستہ ہے, بس یہی تو ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں, حالانکہ بالکل کامن سینس کے بھی خلاف. ذرا سی بات کرنے کے لیے سامنے بیٹھے نا اگر, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ان لوگوں کے لیے, لیکن وہ بیٹھیں گے نہیں آ کر کے, انہوں نے تو شرطیں لگا دی ہیں پیچھے سے, وہ بیٹھیں گے نہیں آ کر کے, بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ پس وہ ان کو جتلا دے گا. اچھا یہ منکر لوگ جو نا قسمیں کھا کر کے بولتے تھے, تو اصل چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا آنا حکم کے اوپر مشروط ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان منکر لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے یعنی ہمارے پاس ان کی فرمائشی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظہور میں آ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ یعنی ضرور بالضرور ایمان لے کر کے آ جائیں گے, یعنی نبی کو مان لیں گے. آپ ان سے کہہ دیجئے, یعنی ان سے کن سے کہہ دیجئے, کافروں سے نہیں, آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے. یہاں پہ صحابہ کی بات نا, اوپر بھی لا تصوب کس کو کہہ رہے تھے؟ صحابہ کو کہہ رہے تھے. اب کنٹینیویشن کے اندر نبی کو بھی یہی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ نشان تو سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں, یہ نشانیاں, یہ معجزات, یہ اللہ کی مدد کا اترنا, یہ تو اللہ کے قبضے میں, یہ میرے قبضے میں بھی نہیں. میں محبوب الہی ہوں, اللہ کا محبوب ہوں, لیکن میرے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے معجزے نہیں دیے, اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کرتے ہیں اپنی مرضی سے ظاہر کرتے ہیں, میری فرمائش کے اوپر معجزے نہیں آتے. تو کہہ دیجئے ان لوگوں کو, دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ بالکل چیزوں کو ان کے مقام کے اوپر رکھتا ہے. ہم چڑھاتے ہیں نا لوگوں کو یا ہم گراتے ہیں لوگوں کو, اللہ تعالیٰ مقام پہ رکھتا ہے. جس کا جتنا مقام ہے اس کو وہی مقام دینا ہے. جو نبی کا مقام ہے وہ نبی کو دینا ہے, جو کافر کا مقام ہے وہ کافر کو دینا ہے, جو نبی کا مقام نہیں ہے وہ نبی کو نہیں دینا ہے, جو صحابہ کا مقام ہے وہ صحابہ کو دینا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان سے کہہ دیجئے میرے بس میں نہیں ہے یہ نشانیاں وشانیاں لانا, وہ ان میں سے جس طرح چاہیں تصرف فرما دیں. اللہ تعالیٰ دوسروں کو دخل دینا اور فرمائش کرنا بے جا ہے, کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا ظاہر ہونا حکمت ہے اور کس کا ظاہر نہ ہونا حکمت ہے. البتہ بعثت رسول کے وقت مطلقاً کسی نشان کو ظاہر کر دینا اس میں حکمت یقینی ہے. سو اللہ تعالیٰ بہت سے نشان صدق دعویٰ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر چکے ہیں جو کہ دلالت کے لیے کافی, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ضروری سمجھا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نشان ظاہر کر دیے, اور جب ضروری نہیں سمجھا اس وقت ظاہر نہیں کیے. تو یہ اللہ کی قدرت میں. تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا چکے ہیں, یہ فرما رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں, یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر فرما چکے ہیں جو کہ دلالت کے لیے کافی ہیں, بس یہ ان کی فرمائش کا جواب ہو گیا, بس دس از انف آنسر, ٹھیک ہے نا, دیٹ یو آر ناٹ بینگ انٹرٹینڈ, سوری یو آر ناٹ بینگ انٹرٹینڈ, یور ڈیمانڈس آر ناٹ بینگ انٹرٹینڈ. اور چونکہ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ خوب ہو اگر یہ نشان ظاہر ہو جائیں, شاید یہ لوگ ایمان لے کر کے آ جائیں, تو ان کو خطاب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, مسلمانوں کو خطاب یعنی صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے نا کافروں نے یہ جو قسمیں کھائی تھیں نا, یہ صرف نبی علیہ السلام کے پاس آ کے قسمیں نہیں کھائی تھیں, بلکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو آ کے یہ والی قسمیں کھائی نہیں تھیں, یہ تو صحابہ کے پاس جا کے قسمیں کھائی تھیں. تو جیسے کہ پچھلی مجلس کے اندر بات ہو رہی تھی کہ جس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا تھا نا, اور نبی علیہ السلام کا دل جو تھا وہ انتہائی نرم تھا اور ہر ایک کی فکر کرنے والے تھے، خیر خواہی کرنے والے تھے۔ تو صحابہ کتنے بہترین شاگرد تھے نبی علیہ السلام کے کہ انہوں نے صرف الفاظ نہیں سیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صرف معانی نہیں سیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ کیفیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکوائر کریں۔ تو یہ جو دل کی نرمی والی کیفیت تھی، خیر خواہی والی کیفیت تھی، یہ کیفیت صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام سے سیکھی۔ سیدھا ہونا، ٹوسٹڈ نہ ہونا، مکر و فریب کا مجموعہ نہ ہونا، بلکہ سیدھا سادہ، جس کو ہم اپنی زبان میں بھول پن بھی کہہ دیتے ہیں، بھولے پن، بھول پن۔ تو جب یہ لوگ آ کر قسمیں کھاتے تھے نا، تو صحابہ ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے تھے کہ ہاں بھائی قسمیں کھا رہے ہیں، کیوں نہیں پورا کریں گے اپنی قسم کو۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی قسم کھانا بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی ہے، اللہ کی قسم کھانا۔ تو صحابہ نے مان لی ان کی بات کہ ہاں ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی کریں گے۔ سیدھے سادھے لوگ تھے نا، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ دعا کر دیجئے کہ یہ والی نشانی جو یہ ڈیمانڈ کرے نا وہ لے کر کے آ جائیں، تو یہ آپ پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ نہیں لیکن لے کے آنے والے ہیں، تو فرمایا کہ اگر یہ نشان ظاہر ہو جائیں، تو صحابہ نے سمجھا کہ یہ شاید ایمان لے کر کے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو اس کی کیا خبر، وما یشعرکم، تم کو اس کی کیا خبر، تمہیں کیا شعور اس بات کا، ٹھیک ہے نا، تم بہرحال بندے ہو، میں خدا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں نا میں خدا ہوں بھائی، تمہیں کیا پتا، دلوں کا حال تو میں جانتا ہوں نا، تو تم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ہم کو خبر ہے کہ وہ فرمائشی نشان جس وقت ظہور میں آ جائیں گے نا، یہ لوگ اپنی غیت عناد سے جب بھی ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم بھی ان کے دلوں کو حق طلبی کے قصد سے اور ان کی نگاہوں کو حق بینی کی نظر سے پھیر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پیچھے بات ہو چکی تھی کہ ان کے دلوں، کیونکہ دل کا اصل اللہ تعالیٰ نے جو فنکشن بنایا نا قلب کا، یہ فزیکل ہارٹ کا نہیں، وہ تو ہارٹ وہ تو پمپ کرتا ہے نا خون کو، اور بھی اس کے علاوہ چند کام کرتا ہے، لیکن جو روحانی قلب ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے کہ اس کے اندر حق طلبی کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی اس کو حق اچھا لگتا ہے، حق کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، یہ دل کا پراپر فنکشن ہے۔ لیکن جب قلب بیمار ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو اب جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ تو اپنا پراپر فنکشن نہیں کر سکتا نا، تو ہم ان کو بیمار کر دیں گے، اب ان کا قلب جو ہے نا اپنے پراپر فنکشن سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آنکھوں کا پراپر فنکشن کیا ہے، حق بینی، صحیح بات کو دیکھنا، اس کو ایکنالج کرنا، لیکن ہم ان کو سزا دیں گے، ہم ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے، یعنی بیمار کر دیں گے، اب یہ حق چیز کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے، یعنی روحانی طور پر ہم ان کو اندھا کر دیں گے، اب یہ نہیں دیکھ پائیں گے اس چیز کو۔ کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ تو اس کے اوپر ایک اور بات جو ہم پچھلے دنوں بھی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ اٹس ناٹ یو اگینسٹ دیم، اٹس ناٹ یو اگینسٹ دیم، کہ تم نے ان کو سارے جواب دینے، تم نے ان کے دل پھیرنے، تم نے ان کی آنکھیں پھیرنی ہے، تم نے ان کو مارنا ہے، تم نے ان کو شکست دینی ہے، تم نے ان کے اوپر غالب آنا ہے، نو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بار بار قرآن مجید کے اندر، اٹس می اگینسٹ دیم، اٹس می اگینسٹ دیم، اٹس می اگینسٹ دیم، میں کروں گا، میں جواب دوں گا، میں ان کے قلب کو پھیر دوں گا، میں ان کی آنکھوں کو پھیر دوں گا، میں ان کے مکر کا جواب دوں گا، وہ مکر کرتے ہیں، میں ان سے بڑھ کر کے تدبیر کرنے والا ہوں، تم اپنا کام کرو، تمہیں جو میں نے بلاغ المبین کی ذمہ داری دی ہوئی ہے نا وہ کرتے رہو، تم عبادت کرتے رہو، تم یعنی اطاعت کرتے رہو، تم جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تم کرتے رہو، ان سے تو میں نپٹوں گا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ شروع ہو جاتے ہیں، جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے مفسرین نے لکھا کہ یہ لوگ صرف مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، ان کی تو توجہ ہی نہیں تھی اللہ کی طرف کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے منافقین۔ تو کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ہمارے کسی عزیز کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ دشمنی نہیں کری ہے, اس نے میرے ساتھ دشمنی کری ہے, اس نے میرے دوست کو نہیں للکارا ہے, اس نے مجھے للکارا ہے, حالانکہ اس نے مجھے نہیں للکارا تھا. یو ٹیک اٹ اپون یور سیلف. تو اللہ اس طریقے سے ایمان والوں کے خلاف جو وہ دشمنی کرتے ہیں اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں, اپنے اوپر لے لیتے ہیں, اب میں ان کے خلاف ہوں, اب میں ان کے ساتھ معاملہ کروں گا. ہم آج کے دور میں نا ان باتوں کو جو کہ سمجھتے نہیں ہیں, پتہ کچھ نہیں ہے, ایسے ہی جو ہے وہ جہالت کے ساتھ بڑے نیک مسلمان بنے پھرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نہیں جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے, جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے, جو کرنا ہے مولویوں نے کرنا ہے, کیوں نہیں کرتے. یہ تماشے جو ہے نا وہ ساری جہالت کی وجہ سے, اصل ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کہتا کیا ہے. اپنی طرف سے اپنا قرآن بنایا ہوا نا, ظاہر اللہ کے قرآن کو کی نظر سے اگر دین کو سمجھیں گے تبھی باتیں سمجھ میں آئیں گی نا. اللہ کے قرآن کو تو ہم نے لفٹ ہی نہیں کرانی, اللہ کے قرآن کی طرف تو ہم نے توجہ ہی نہیں کرنی, تو کیسے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. ہم نے تو اپنی بقراتی چھاڑنی ہوتی ہے, کیونکہ تعلیمی نظام سے بقرات بنا کے انہوں نے نکالا ہے, اس وجہ سے اپنی بقراتی چھاڑنی ہے, تو قرآن کو کہاں سے اہمیت دیں گے کہ اس کی نگاہ سے ہم دین کو سمجھیں. قرآن کی نگاہ سے جو سمجھنے کی کوشش کر لینا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا, وہ گمراہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کو ہدایت کے اوپر پھر لے کر کے آتے ہیں, لیکن اس کی نیت ہی اگر قرآن پڑھنے کی کچھ اور ہو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی, پھر تو اس کو گمراہی ملتی ہے قرآن کے راستے سے. لیکن جو خالصتاً ہدایت کی نیت سے قرآن مجید پڑھتا ہے نا, اس کو اس کا گمراہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جب بھی ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے, اور ان کے ایمان نہ آنے کی وجہ سے ہم بھی ان کے دلوں کو حق طلبی کے قصد سے اور حق بینی کی نظر سے ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے. اور ان کا یہ ایمان نہ لانا ایسا ہے جیسے کہ یہ لوگ اس قرآن پر کہ معجزہ عظیمہ ہے پہلی دفعہ جب کہ وہ آیا ایمان نہیں لے کر کے آئے نا, تو یہ اب بھی ان کا ایمان نہ لانا اس کو بعید نہ سمجھو کہ اب کیسے نہیں ایمان, بھائی نہیں لے کر کے آئیں گے, میں بتا رہا ہوں نا تم کو. تو کتنے بجے ایک دفعہ, اچھا انسان کا نفس یہ اصل سخت چیز ہوتی ہے, یہ واحد وہ چیز ہے جو کہ خدا کے مقابلے پہ کھڑی ہوتی ہے اور جو کہ اس کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہوتی. شیطان بھی پلٹ گیا تھا اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا, میں تو خدا سے ڈرتا ہوں, میں تو خدا سے ڈرتا ہوں. اس طرح سے شیطان نے جو ہے نا وہ ایک ریٹریٹ کر لیا تھا, لیکن شیطان کا اپنا نفس جو ہے وہ اس کو دھوکے دے رہا تھا. اسی طریقے سے ہر ایک کا نفس جو ہے وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے جب تک اس نفس کو مارا نہ جائے, اس کو کچلا نہ جائے. تو نفس کے مجاہدے کے جو طریقے ہمارے مشائخ نے سکھلائے ہیں جو کہ صحابہ اکرام کی زندگی سے بھی واضح ہیں, کہ نبی علیہ السلام کی بات ماننا, اور اسی طریقے سے نبی کے جو وارث ہوتے ہیں ان کی بات ماننا, یہ نفس کو کچلنے کا جو ہے وہ سب سے بہترین نسخہ ہوتا ہے. باقی مجاہدے کرنا یا عبادتیں کرنا اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. کسی شاعر نے اس کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں, اور ہمارے حضرت شعر کو پڑھا کرتے تھے, فرمایا نہنگ و ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ کہتے ہیں کروکوڈائل کو, کروکوڈائل مارا یا پائتھون کو مارا یا کسی شیر ببر کو مارا تو کیا مارا تم نے. بڑے موزی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. اگر تم نے اپنے نفس امارہ کو مار دیا نا, تب تم نے موزی اصل اذیت پہنچانے والے کو, تکلیف پہنچانے والے کو تب تم نے مارا ہے. اور یہ تکلیف پہنچانے والا یہ ازدہا اور شیر اور مگرمچھ سے بھی زیادہ اذیت پہنچانے والا ہے. لیکن آگے کا شیر اور بھی زیادہ واضح کرتا ہے بات کو. فرمایا کرتے تھے گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں. ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا تھا, کس لیے نہیں کیا تھا, حکم آیا تھا کرو اسجدوا لآدم, اور ایک حکم اس نے ماننے سے انکار کر دیا, مارا گیا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اپنی مرضی سے لاکھوں برس وہ سجدے میں سر مارتا رہا، طاؤس الملائکہ تو وہ بن گیا، دنیا میں تو اس کی عزت ہو گئی، لوگ اس کو بڑا عابد سمجھنا شروع ہو گئے، چپے چپے کے اوپر اس نے، اور یہ مجاہدے کے بغیر یہ عبادتیں تو نہیں ہو سکتی تھی نا، خوب مجاہدے کیے اس نے، خوب عبادتیں کری اللہ تعالیٰ کی، لیکن ایک حکم جو آیا اللہ کا اس کا انکار کر دیا، مارا گیا یہ. تو اپنے نفس کی وجہ سے عبادتیں کرنا جب نقصان نہیں پہنچاتا، تو اپنے نفس کی خواہش کے اوپر جو دنیاوی کام کرنا ہے اس سے کہاں سے فائدہ ہوگا؟ مجاہدے کرنا ہے اس سے کہاں سے فائدہ ہوگا؟ تو یہ تو سارا کا سارا حکم کا کھیل ہے. حکم مانیں گے تو نفس پتلا ہوگا، نفس کمزور ہوگا، اور یہ کمزور ہو کر کے پھر بندے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، وہ ہٹ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے کہ میرے مقابلے میں جو ایک جھوٹا خدا کھڑا ہوتا ہے، اس جھوٹے خدا کی عبادت ختم کرو، اس کی اطاعت ختم کرو، اور صرف میری اطاعت شروع کرو. یہی تمہاری کامیابی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا. اور یہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب نبی کی بات مانو گے، اور نبی کی بات کو سمجھانے والے جو ہر دور ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کی بات کو مانو گے، تب اس نفس کی اصلاح ہوگی، اور اسی کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے قابل ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو نا کرنا، یعنی اپنے اندر جو محبت ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہو نا، تو تم کو میری اتباع کرنی پڑے گی، میری بات ماننی پڑے گی، مجھے کاپی کرنا پڑے گا، میرے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. فاتبعونی، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ورنہ یہ محبت جو ہے ون سائیڈڈ رہے گی، یہ محبت ٹو سائیڈڈ نہیں رہے گی. اور محبت تو وہی محبت ہوتی ہے جو کہ ٹو سائیڈڈ ہو، ون سائیڈڈ محبت محبت نہیں ہوتی. تو شاعر نے کیا کہا جو آپ سے کل میں شعر پوچھ رہا تھا، الفت کا تب مزہ ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار، الفت کا تب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی. اس کے بغیر الفت و محبت کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، یہ الفت و محبت کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے کہ جس میں دوسری طرف سے ریسپروکیٹ نہ ہو. اور دوسری طرف سے ریسپروکیٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، ان شرطیہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، نبی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، نبی سے سیکھو کہ مجھ سے کیسے محبت کرنی ہے. جب اس کے اوپر عمل کرو گے تب تمہیں میری محبت ملے گی، ورنہ یہ محبت تمہاری ون سائیڈڈ رہے گی. قیامت کے دن تم جب پیش کیے جاؤ گے تو تم اپنی اس ون سائیڈڈ محبت کی وجہ سے مجھے دیکھنا چاہو گے، لیکن تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یو کیپٹ اٹ ون سائیڈڈ، یو ہیڈ دی آپشن، یو ہیڈ دی آپشن، یو ور ٹولڈ کہ تم اس کو ٹو سائیڈڈ محبت بنانے کے لیے میرے نبی کی اتباع کرو، تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ڈینائی کر دیا، کفر کر دیا، انکار کر دیا، اب تمہیں مجھے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا ان ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، ان کے اور اللہ کے درمیان حجاب بنا دیا جائے گا، یہ سزا ہوگی کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. جو اللہ کے احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں، ان احکامات کو اصل حقیقت، ان کو اصل دین ماننا، سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اس دنیا کے اندر اللہ کی محبت پانے والوں میں شامل ہو سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، ٹائم تو ہو گیا نا سال میں. جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم دعا بھی تھوڑی سی ابھی کر لیتے ہیں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. جن کو وضو کرنا ہے نماز کے لیے تو وہ ابھی اس وقت اٹھ کر کے وضو بنا لیں. سبحان ربی العالی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ, ہم آپ کی محبت سے محروم زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ, دین پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن اے اللہ, آپ کی محبت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اے اللہ, یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم توحید کے ساتھ آپ کے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ شرک کے ساتھ آپ کے دین پر عمل کر رہے ہیں. اے اللہ, ہم منتشر ہیں. اے اللہ, آپ کی بھی کبھی پرستش کر لیتے ہیں جس طرح مشرکین مکہ بھی آپ کی بھی کبھی پرستش کر لیا کرتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ اے اللہ, بتوں کی بھی پرستش ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے جس طرح سے مشرکین مکہ نے بھی بتوں کی پرستش بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی ہوئی تھی. اے اللہ, کعبۃ اللہ کو وہ اے اللہ کعبۃ اللہ ہی کہتے تھے. اے اللہ, وہ کعبہ منات تو نہیں کہتے تھے, کعبہ لات تو نہیں کہتے تھے اور کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کرتے تھے. اے اللہ, ہم بھی تو آپ کے کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جب ہماری مرضی نہیں ہوتی, اے اللہ, ہماری چاہت نہیں ہوتی تو ہم اپنے نفس کی اطاعت بھی کر لیتے ہیں. اے اللہ, اس وقت ہمیں آپ کا حکم بھی اے اللہ اہم نہیں نظر آتا, آپ کے حکم کے اوپر اپنے نفس کے حکم کو ترجیح دے دیتے ہیں, اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دے دیتے ہیں, آپ کے نبی کی بتائی ہوئی شریعت کو اے اللہ ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں. جہاں پہ ہمارے نفس کی بات جو ہے وہ وہاں سے اٹکتی ہوئی اور یاد لگتی ہوئی نظر آتی ہے, اے اللہ, یہی تو وہ شرک ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی برباد ہو گیا. اے اللہ, سجدے تو اس نے بھی چپے چپے پہ کیے تھے. اے اللہ, عابد بھی مشہور تھا, اے اللہ, عالم بھی مشہور تھا, اے اللہ, عارف بھی مشہور تھا, لیکن اے اللہ, آپ کی محبت سے محروم تھا. اے اللہ, یقیناً اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی مان کر کے عبادتیں بھی کرتا تھا, نفس کی مان کر کے علم بھی حاصل کرتا تھا, اے اللہ, نفس کی مان کر کے اے اللہ وہ عرفان کی باتیں بھی جو ہے وہ سمجھتا تھا اور سیکھتا تھا, اور اے اللہ, نفس کی مان کر کے وہ عبادتیں بھی کر لیتا تھا. اے اللہ, لیکن اس نے حکم کو اہم نہ سمجھا. اے اللہ, عشق سے محروم تھا کیونکہ اپنی ون سائیڈڈ محبت کے اوپر وہ اپنی نجات کو سمجھ بیٹھا تھا. اے اللہ, ہمیں اپنی ون سائیڈڈ محبت میں زندگی کو ضائع کر دینے سے بچا لیجئے. اے اللہ, قیامت کے دن ہم وہ بات نہیں سننا چاہتے جو کہ مشرکین اور کافرین کو جناب فرما دیں گے کہ تمہیں مجھے دیکھنے کی اب اجازت نہیں ہے کیونکہ تم نے اس محبت کو ٹو سائیڈڈ بنانے کے لیے جو میں نے شرط لگائی تھی, جو میں نے اپنے قرآن کے اندر بتایا تھا, اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تم نے میرے نبی کی اتباع نہیں کی, میرے نبی کے احکامات کو اور شریعت کو سکھانے والوں کی بات کو تم نے اس قابل نہ سمجھا بلکہ تم نے اپنے نفس کی ہی اطاعت کری, اپنی عقل میں جو تمہارے سمجھ میں آیا تم نے بس وہی بات کری. اے اللہ, پھر آپ یہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی نہ فرما دیں کہ تم بھی میری محبت سے محروم ہی رہ گئے. اے اللہ ہمیں اس انجام بد سے بچا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی توحید مقصد عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں توحید عبادت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں زندگی میں توحید کا اے اللہ ماننے والا بنا دیجئے. اے اللہ اس انتشار والی زندگی سے اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو علم ہم نے اے اللہ اس مجلس میں حاصل کیا ہے ویسے حاصل کر رہے ہیں, اے اللہ اس کو ہمارے خلاف بطور حجت کے نہ استعمال فرما دیجئے. اے اللہ اس کو ہمارے حق میں اے اللہ علم نافع بنا دیجئے. اے اللہ اس کے جو بھی شرائط ہیں اپنے علم کو علم نافع بنانے کے لیے جو ہمارے مشائخ نے ہمیں بار بار سمجھائی ہیں, اے اللہ ان شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا دیجئے. اے اللہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بخشے بخشائے نیک بندے اور بندیوں میں بما اہل و عیال کے شامل فرما لیجئے. اے اللہ اپنے دین کی نسبت سے یہاں آنے کو سب سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. جو توبہ کے کلمات ہم نے پڑھ تو لیے ہیں, اے اللہ ان کو ہمارے سینوں میں اتار دیجئے. اے اللہ ہماری زندگی ہماری سوچ اور سمجھ کا حصہ بنا دیجئے. اے اللہ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دین کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے اور خصوصاً فتنہ دجال سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اس کے لیے جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا, جنہوں نے اپنی صلاحیتیں اپنی فکریں پیش کریں اپنا وقت پیش کیا, اے اللہ ان سے ان کو اے اللہ اپنی محبت کے بدلے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے فکر کے لیے اے اللہ اپنے بندوں کی خیر خواہی کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیجئے. اے اللہ اپنی تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری بھی حفاظت فرما دیجئے. ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت بھی فرما دیجئے. ہر قسم کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے. مرنے سے پہلے موت کی تیاری کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ پہلے اپنی چاہت عطا فرما دیجئے. اپنے دشمنوں میں سے ہمارا نام نکال دیجئے. اے اللہ اس کے بعد پھر قبولیت والی موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, ہمارے اساتذہ کرام کو, والدین کو اے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے جو ہم نے غلطیاں کر لی ہیں, اے اللہ اس کی سزا کے طور پر ہمارے چھوٹوں کو, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عذاب جاریہ کا سبب نہ بنا دیجئے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے جو غلطیاں کری ہیں ان کی تو اصلاح کرنا ہمارے بس میں ہی نہیں ہے, اے اللہ لیکن آپ کے لیے ان کو ٹھیک کر دینا اور ان کے برے اثرات کو دور فرما دینا انتہائی آسان ترین کام ہے. اے اللہ ہم آپ کے ساتھ بہترین گمان رکھتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو جتنی بھی گندے گھولی ہیں اے اللہ ان سب کو آپ ٹھیک فرما دیں گے. اور اے اللہ ہمیں ان سے بری و ذمہ کر کے اپنے بخشے بخشائے بندے بندیوں میں شامل فرما لیں گے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.